پھر فرمایا افلا یتدبرون القرآن، کیا پس نہیں یہ تدبر کرتے قرآن پر؟ ام علی قلوب، ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دل تالوں میں ہیں، ان کے دلوں پر تالے لگ گئے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ یہ تدبرون جو ہے یہ اہم ہے اور دال با را سے ہے. یہ تدبر جو ہے اس کے معنی کیا ہے؟ دبر پیٹ کو کہتے ہیں نا، تو معنی یہ ہے کہ قرآن کو پڑھنے کے بعد اس کے پیچھے عمل کیوں نہیں کرتے، اس پر عمل کیوں نہیں کرتے. تو تدبر کرنا قرآن کی آیات کے بارے میں غور و غوث کرنا، غور و فکر کرنا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا پیغام دیا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں. تو قرآن کی آیات جو ہیں ان سے، انہیں پڑھنے کے بعد ایسے ہی ان سے گزر نہ جایا جائے بلکہ ان پر تدبر کیا جائے. جیسے سورۃ بقرہ کے بارے میں کیا آتا ہے صحابہ کے بارے میں، کتنے عرصے میں انہوں نے پڑھی؟ 7-8 سال میں انہوں نے اس کو پڑھے. کہتے ہیں ایک ایک آیت پڑھتے جاتے تھے، ساتھ ساتھ جو تھے وہ عمل کرتے جاتے تھے. اس کا یہ نہیں مطلب کہ باقی قرآن ہی پڑھا. کہتے ہیں صحابہ نے مختلف طرح سے قرآن شروع کیا ہوا تھا، ناظرہ کا ایک ہے تو یہ حفظ کا ہے، تو ساتھ ہی ایک عمل کے لحاظ سے ہے، مختلف انداز میں سمجھنے کا. اور تو یہ ان کا معاملہ تھا. تو قرآن پر تدبر نہ کرنے کی وجہ سے انسان کے اندر جو ہے کردار پیدا ہوتا ہے، کیسا؟ نظر المغشی علیہ من الموت. اور کیسا کردار پیدا ہوتا ہے؟ کہ ہمیں جہاد سے باز کیا جائے. اور کیسا کردار پیدا ہوتا ہے؟ کہ انسان جو ہے کہتا ہے ماذا قال آنفا، اور کیا، ومنہم من یستمع الیک. تو منافقانہ کردار جو ہے اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے. تو قرآن پر تدبر کرنا یہ ہمارے لیے، سب کے لیے ضروری ہے. اور اس سلسلے میں آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا دل کو بھی زنگ لگتا ہے جیسا کہ لوہے کو پانی سے زنگ لگتا ہے. پوچھا گیا دلوں کے زنگ کو دور کرنے والی کیا چیز ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، کہ آدمی موت کو بہت یاد کرے، اور دوسرے یہ کہ قرآن مجید کی تلاوت کرے. اور اسی طرح ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے قرآن کے ماننے والو، یا اہل القرآن، اے قرآن کے ماننے والو، قرآن کو تکیہ نہ بنانا، قرآن کو تکیہ نہ بنانا، اور رات دن کے اوقات میں اس کی ٹھیک ٹھیک تلاوت کرتے رہنا، اور اس کے پڑھنے پڑھانے کو رواج دینا، اور اس کے الفاظ کو صحیح طریقے سے پڑھنا، اور جو کچھ قرآن مجید میں بیان ہوا ہے ہدایت حاصل کرنے کی غرض سے اس پہ غور و فکر کرنا. وَتَدَبَّرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَلَا تَعَجَّلُوا ثَوَابَهُ فَإِنَّهُ فَلَا تَعَجَّلُوا ثَوَابَهُ فَإِنَّ لَهُ ثَوَابًا. اور اس کے ذریعے دنیاوی نتیجے کی خواہش نہ کرنا بلکہ اللہ کی خوشنودی کے لیے قرآن کو پڑھنا. تو آپ دیکھ لیجئے کہ قرآن مجید جو ہے اس کو پڑھنا، اس پہ عمل کرنا جو ہے یہ کتنا ضروری ہے. اور یہ جو آپ کلاس میں آپ دیکھیں گے ایک لفظی ترجمہ ہے، پھر روٹ ورڈ ہے، پھر اس کے بعد اس کی تفسیر ہے، پھر آپ کے ٹیسٹ ہیں، تو یہ سارے مراحل جو طے کر رہے ہیں مل ملا کر، تو اس کا مقصد کیا ہے کہ قرآن پر تدبر کے ذریعے قرآن کی روح تک پہنچ سکیں، ہم اس کے جو قرآن کے ثمرات ہیں اپنی زندگی کے اندر اور اپنے جسم کے اندر جو ہے اس کو جاری اور ساری کر سکیں، ان کو جذب کر سکیں. اور ورنہ پھر کیا ہے کہ انسان، اگر میں اور آپ ایسے ہی قرآن پر گزرتے چلے جائیں اور اس کو پڑھ کر اس پر عمل نہ کریں، تو یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کہ پھر قرب قیامت کی جو ہے وہ نشانیوں میں سے، کہ پڑھنے والے بہت ہوں گے اور عمل کرنے والے جو ہیں اس کے نہیں ہوں گے. اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے ایک موقع پر ایک خوفناک چیز کا ذکر کیا اور پھر فرمایا کہ ایسا اس وقت ہوگا جبکہ دین کا علم مٹ جائے گا۔ تو حضرت زیاد بن لبید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے رسول علم کیوں کر مٹ جائے گا؟ وَكَيْفَ يَذْهَبُ الْعِلْمِ وَنَحْنُ نَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَنُقْرِئُهُ أَبْنَاءَنَا وَيُقْرَأُ أَبْنَاؤُنَا أَبْنَاءَهُمْ۔ تو جب ہم قرآن پڑھ رہے ہیں اور ہم اپنی اولاد کو پڑھا رہے ہیں اور ہمارے بیٹے اپنی اولاد کو پڑھاتے رہیں گے تو علم کیسے مٹ جائے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوب اے زیاد، میں تمہیں مدینے کا انتہائی سمجھدار آدمی سمجھتا تھا، کیا تم نہیں دیکھتے کہ یہود و نصارہ تورات اور انجیل مقدس کی کتنی تلاوت کرتے ہیں پر ان کی تعلیمات پر کچھ بھی عمل نہیں کرتے؟ تو جب تک قرآن پر عمل نہ کیا جائے نا، قرآن پر تدبر مکمل نہیں ہوتا، اور جب تک تدبر نہ کیا جائے تو عمل مکمل نہیں ہوتا، تو غور و فکر کے نتیجے میں ہی پھر اس پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ تو تدبر میں عمل شامل ہوتا ہے۔ تدبر میں کیا ہے؟ غور و غوث، سمجھنا، اس کے پیچھے پیچھے پھر چلنا، اور چلنے میں پھر عمل بھی آ جاتا ہے۔ تو کوئی چیز بھی اضافی نہیں ہے، جتنا زیادہ آپ اس پہ وقت لگائیں اتنا ہی کم ہے۔ اور قلوب قلب کی جمع ہے، ام علی قلوب اقفالھا، یا ان کے دلوں پر تالے ہیں۔ یہاں پہ قرآن کا یہ تالے کہنا بڑا ہی منفرد انداز ہے۔ اقفال کیوں کہا؟ قاف فا لام سے ہے یہ، اور یہی اس کا روٹ بھی ہے اور اس کا واحد بھی ہے قفل۔ معنی اس کے کیا ہیں؟ جو شخص قرآن کو پڑھتا نہیں اور تدبر نہیں کرتا تو اس کے دل کو روگ لگ جاتا ہے، اس کے دل کو زنگ لگ جاتا ہے، اس کے دل کو بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ اسی چیز کو اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ قرآن میں یہ بھی کہتے ہیں نا کہ تبا اللہ علی قلوب، اسی چیز کو کہتے ہیں کہ رانا علی قلوب، کے دلوں پر مہر لگا دی، دلوں پر زنگ لگا دیا۔ اور دل جو ہے نا سخت ہو گئے، پتھر کی طرح بن گئے۔ تو دل پر کفل لگ جانے کے معنی ہیں کہ دل پر ختم اللہ علی قلوبہم، تبا اللہ، تو اللہ تعالی نے جو ہے وہ مہر ہی لگا دی، بالکل ہی اب اس کو بند کر دیا، اب اس کے اندر تو کچھ جا ہی نہیں سکتا۔ تو یہ ہدایت جو ہے یہ کیسے حاصل کریں گے، ہے نا یہ بات؟ اور آپ دیکھیں کہ جب جو ہے وہ دل پتھر بن جائے تو مسلسل انسان گناہ کرتا چلا جاتا ہے، اور دل اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ پھر دل پر کوئی چیز جو ہے وہ اثر ہی نہیں کرتی۔ تو یہ جو دل کی قفل ہیں، تالے ہیں، کیا ہیں؟ آپ دیکھیں، آپ گھر کو جب تالا لگا دیتی ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ کوئی اندر جا نہیں سکتا۔ اور اب یہاں پہ کہا جا رہا ہے دل پر تالا لگ گیا، اب اس کے اندر ایمان نہیں جا سکتا، کوئی اچھی بات نہیں جا سکتی، کچھ بھی پلاننگ نہیں ہو سکتی۔ تو یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ آپ پیچھے جو آیتیں پڑھ رہی ہیں ان میں آپ ڈھونڈیں، اور پورے قرآن میں ڈھونڈیں تو ہمارے سامنے دل کے تالے جو ملتے ہیں، دل کے تالے، نمبر ون دنیا کی محبت، نمبر دو موت کا ڈر، نمبر تین بخل، بزدلی، نمبر چار کینہ۔ اگلی آیتوں میں بھی یہ ملے گا، تالے جو ہیں۔ نمبر پانچ حسد، نمبر چھ نفاق۔ تو یہ جو کہا اللہ تعالی نے کہ ان کے دلوں پر تالے لگا دیے گئے، تو اصل بات کیا ہے کہ اب ان کے دل جو ہیں وہ ہدایت کی باتیں سننے کے لیے جو ہے وہ اندھے ہو گئے ہیں، اب دل کے اندر کوئی چیز ان کے جا نہیں سکتی۔ اور یہاں پہ اللہ کا یہ کہنا، یہ جو ہے اظہار نفرت اور کراہت کے لیے ہے، ان الذین، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ارتدو، ارتداد کیا۔ ارتداد کیا ہوتا ہے؟ پلٹ آئے، لوٹ آئے۔ اور نفاق جو ہے نا یہ ارتداد ہے، یہاں پہ ارتداد سے مراد ہے نفاق کے لیے استعمال کیا گیا، کیونکہ منافقین کی بات ہو رہی ہے، وہ لوگ جنہوں نے ارتداد کیا، علی ادبارہم، اپنی پیٹھوں پر۔ گویا کہ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جو کہ پھر گئے اپنی پیٹھوں پر، من بعد ما تبین لہم الہدی، اس کے بعد کہ ظاہر ہوئی ان کے لیے ہدایت، کہ ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد پھر وہ پھر گئے، تو یہ ہے بڑی بدبختی کی بات۔ یہ بڑے ہی افسوس کی بات ہے کہ قرآن سامنے آیا، ہدایت ان کے سامنے آئی، اللہ کا نبی ان کے سامنے آیا اور اس کے باوجود جو ہے وہ ہدایت سے جو تھے یہ لوگ پھر گئے، ہدایت کو یہ لوگ چھوڑنا چاہتے ہیں۔ اچھا ایسا کیوں ہوا کہ ہدایت انسان کو انسان کے سامنے ہو؟ جیسے ہم سب کے سامنے قرآن ہے یا گھروں میں قرآن ہے، علم عام ہے، مساجد ہیں، سارا کچھ ہے، پھر اس کے بعد نفاق کیوں پیدا ہو جاتا ہے؟ اس کی دو بڑی وجوہات بتائی جا رہی ہیں، نمبر ون الشیطان سولا لہم، نمبر دو واملا لہم۔ تو ایک ہے تسویل، تسویل شیطان، اور دوسرا ہے املاء تسویل۔ اچھا اب یہ تسویل کیا ہے؟ آپ سورت یوسف میں پڑھ چکی ہیں سولت، ہاں تو آسان کرنا، کیسے آسان کرنا؟ آپ کو توڑ توڑ کر بتایا تھا، سین و لام کے معنی ہوتے ہیں پیٹ کا ناف کے نیچے سے ڈھیلا ہو جانا، نفس یا شیطان کا کسی گناہ کی بات کو کمزور اور ڈھیلا کر کے دکھانا۔ اور نفس یا شیطان جو ہے کسی گناہ کی بات کو جب ڈھیلا کر کے دکھاتا ہے، اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ پھر گناہ کا احساس ہی ختم ہو جاتا ہے، اور کیا ہوتا ہے پھر انسان جو ہے جو برائیاں ہوتی ہیں اس کے اندر جو ہے وہ اس کو اختیار کرتا چلا جاتا ہے، سیدھا انسان برائی کو قبول نہیں کرتا۔ جب نفس کیا کرتا ہے اس برائی کو مزین بنا کر پیش کرتا ہے، پھر نفس اس کو جو ہے وہ قبول کر لیتا ہے۔ نفس جو ہے اس سلسلے میں آپ یہ بات دیکھیں کہ جیسے مزین کرنے کے لیے قرآن میں تین لفظ آئے ہیں، اور یہ جو ہے نا سوالا سوالا تسویل جو ہے یہ تیسرا درجہ ہے کہ نفس نے برائی کو اتنا خوبصورت بنا کر پیش کیا، اتنا مزین کیا کہ نفس اس کا پھر حریص بن گیا۔ برائی کو جو ہے وہ خوشنما بنا کر پیش کرنا، مثلا آپ پڑھ چکی ہیں پیچھے بل سولت لکم انفسکم امرا، ہے نا، اور یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ شیطان نے برائی جو ہے ان کے سامنے خوبصورت بنا کر پیش کی۔ تو یاد رکھیے گا کہ اب دیکھیں اگر ناف کے نیچے سے جو ہے وہ پیٹ ڈھیلا ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ انسان جو ہے مطلب ہاں اس سے اصل میں ناف کے نیچے سے پیٹ کا ڈھیلا ہونا کمزوری اور ڈھیلا پن کی علامت ہے نا، کہ جیسے کمزور ہو رہا ہے، ڈھہر ہے۔ تو یہاں پہ عملوں کے لحاظ سے ہے کہ جو قوی ایمان والا ہوتا ہے نا، شیطان اس کے سامنے گناہوں کو مزین کر کے پیش کرے بھی تو اس کا شکار نہیں ہوتا، لیکن جب وہ ایمان اس کا کمزور ہو جاتا ہے تو ایسے ہی ہے جیسے کہ پیٹ کا ناف کے نیچے سے ڈھیلا ہونا، اب شیطان آسانی سے اسے وار کر لیتا ہے۔ اور شیطان نے تو یہ کہا ہی ہے نا کہ وہ جو ہے وہ آرزوؤں میں الجھائے گا، چیزوں کو گناہوں کو خوبصورت بنا کر پیش کرے گا اور لوگوں کا شکار کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلی بات، پہلا جو نفاق کا مرض ہے جس کی وجہ سے انسان نفاق میں مبتلا ہوتا چلا جاتا ہے، جب انسان قرآن نہیں کھولتا نا تو رحمان کا کلام اس کو کھولتا نہیں تو شیطان سے اس کی دوستی ہوتی ہے، جب شیطان اس کے پیچھے لگتا ہے تو الشیطان سول لہم۔ آپ یہ یاد رکھیے گا کہ یہ دوسرا کردار ہے، جو قرآن پر غور و فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، قرآن ان کے ایمان میں اضافہ کرتا ہے۔ جو قرآن کھولتے نہیں ہیں، اگر کھول بھی لیں تو پڑھنے کا ارادہ نہیں ہے، عمل کرنے کا ارادہ نہیں ہے، تو الشیطان سول لہم، تو شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوبصورت بنا کر پیش کیے، مزین بنا کر پیش کرے۔ مثلاً نفس کسی ایسی برائی کو خوبصورت بنا کر پیش کرے جو ہو برائی لیکن اس کو اچھی لگے، جیسے قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، تو یہ کیا تھا؟ شیطان نے اس کو اس کے نفس کے سامنے چیز کو خوبصورت بنا کر پیش کر دیا نا۔ حرام کے لیے انسان آمادہ ہو جائے تو یہ بھی شیطان جو ہے یہ کام بھی کرتا ہے۔ اچھا دوسری چیز ہے وہ املا لہم، املا لہم جو ہے اس کا جو روٹ ہے حمزہ میم لام، لمبی لمبی امیدیں دلائیں، املا لمبی لمبی امیدیں دلائیں، اور املا کی جمع ہے اعمال، حمزہ سے عین سے مت لکھیے گا، اعمال۔ اچھا تو یہ لمبی لمبی امیدیں کیا ہوتی ہیں؟ بظاہر غیر متوقع ہوتی ہیں، دیر سے پوری ہونے والی ہوتی ہیں، لیکن انسان انہی کے سہارے نا زندگی بسر کرتا ہے. اور عمل کی تعریف یہ بھی کی گئی کہ التثبت والانتظار، التثبت والانتظار. اس کا مطلب کیا ہے کہ لمبی امیدیں جو ہیں ایسی ہیں کہ ایک اس کے اندر کیا ہے کہ ثبات، یعنی دیر سے آنے والی، ملنے والی کوئی نہیں ہے، والانتظار، اور آپ دیر تک اس کے لیے انتظار کر رہے ہیں. اور وفا قریب ہے، طول عمل ہے، کچھ بھی نہیں. کہ جیسے ایک دوست اپنے دوست سے وفا کی امید کرتا ہے اور اس کا دوست اسے کبھی وفا نہیں کرتا، تو وہ کہتا ہے وفا فریب ہے، طول عمل ہے، کچھ بھی نہیں. مطلب دوست سے وفا کی امید رکھنا تو بس ایسا ہی ہے، طول عمل، لمبی آرزو جو میری کبھی پوری نہیں ہوگی. تو بہرحال یہاں پہ یہ لفظ جو ہے استعمال کیا گیا ہے کہ شیطان نے ان کو طویل آرزوؤں میں اور امیدوں میں الجھا دیا جو کبھی پوری ہونے والے نہیں ہیں. اور آپ دیکھ لیں کہ شیطان جو ہے وہ لمبی آرزوؤں میں کیسے الجھاتا ہے. مثال کے طور پر، لڑائی میں جا کر اپنی جان کیوں گنواتے ہو؟ کلاس میں جا کر اپنی جوانی کو اور اپنی زندگی کو کیوں خراب کرتے ہو؟ ہر وقت قرآن پڑھنا پڑھانا اور مزے سے ناشتہ کرو، سو، اور صبح ناشتے کے ناشتہ وہ والا جب سب چلے جائے، آرام سے سکون سے چائے کی پیالی ہاتھ میں، فون سامنے، ٹی وی لگا ہوا ہو، یا یہ کہ ادھر ادھر کی باتیں ہو رہی ہیں، یا برنچ ہے، یا لنچ ہے، یا کہیں مال پہ چلے گئے، ونڈو شاپنگ کر لیں، تو یہ کس مشکلیں پڑ گئے، ہے نا. اور اسی طرح کیا ہے، ابھی بڑی عمر پڑی ہے، ابھی تو بڑی عمر پڑی ہے، اتنی کیا ضرورت ہے، بڑھاپا آئے گا پھر دیکھا جائے گا. تو شیطان کیا کرتا ہے، طول عمل میں مبتلا کر دیتا ہے. اور طول عمل کیا ہے کہ پھر انسان جو ہے نیکی کی طرف آتا نہیں. یہ دو خاص باتیں ہیں، اس پہ اور بھی بہت بات ہو سکتی ہے، احادیث اور آیات بھی جمع کی جا سکتی ہیں. تو یہ دو چیزیں ہیں جس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ نیکیوں سے محروم ہوتا چلا جاتا ہے. یہ چیزیں ہیں جو نفاق کی بنیاد بنتی ہیں. پیچھے آپ نے پڑھا تھا نا کہ ایک شخص ہے کہ جس کا کردار کیا ہے، بیناتن پر ہے. اور دوسرا آپ نے پڑھا تھا آیت 14 کے آخر میں کہ کمن زین لہ سوء عملہ وتبعوا اہواءہم. یہ مزید اسی کی تفصیل ہے، اور میں نے آپ کو یہ بات شروع میں بتائی ہے کہ دو کردار ہیں، ان کا تقابل ہے، اور ساتھ ساتھ دو انجام ہیں. ذالک بانہم، یہ سب اس لیے ہے کہ انہوں نے قالو کہا. ایسا کیوں ہوا؟ اس لیے کہ انہوں نے کہا للذین، ان لوگوں کے لیے. اب اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ان لوگوں کو، کن لوگوں کو کہتے ہیں کہ للذین سے مراد جو ہیں یہ اہل کتاب ہے. کرے ہو ما نزل اللہ سنتیوکم، کرے ہو، کرے ہو کے معنی یہ ہیں کہ جنہوں نے ناپسند کیا، ما نزل اللہ، جو نازل کیا اللہ نے. اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ شیطان نے اس روش کو سہل کر دیا اور جھوٹی توقعات کا سلسلہ ان کے لیے دراز کر دیا. اور ایسا اس لیے ہوا کہ انہوں نے اللہ کے نازل کردہ دین کو ناپسند کرنے والوں سے کہہ دیا. منافقوں نے اہل کتاب سے کہہ دیا، ہے نا. اللہ کے دین کو کون ناپسند کر رہے تھے؟ اہل کتاب ناپسند کر رہے تھے نا، اور مشرک پسند کر رہے تھے. تو یہود و نصارہ بھی ہو سکتے ہیں اور مشرکین بھی ہو سکتے ہیں، اس سے مراد. ذالک بانہم قالو، یہ سب اس لیے ہوا کہ انہوں نے کہا. قالو کون ہے؟ منافق. اور منافقوں نے کس کو کہا؟ للذین، ان لوگوں کو. للذین سے مراد ہے مشرک اور اہل کتاب. اور ان کو کہا کیا؟ اصل میں کرے ہوں ما نزل اللہ کو چھوڑ کر اگر آپ آگے چلیں تو للذین، ان کو انہوں نے یہ کہا، سنتی اکم، ہم تمہارا کہنا مانیں گے، فی بعض الامر، بعض کاموں میں، بعض کاموں میں ہم تمہارا کہنا مانیں گے. منافق جو تھے رسول اللہ کی محفل سے نکل کر یہودوں نصارہ کے پاس یہی تو کہتے تھے جا کر، ہم تو بس ایسے ہی مان لائے ہیں، پھر جاتے تھے اور کہتے تھے اصل میں اوپر اوپر سے ان کے ساتھ ہے، اندر سے تو آپ ہی کے ساتھ ہیں. سمجھ آ گئی بات کی؟ تو یہ للذین تعریف ہے کرے ہو ما نزل اللہ ان لوگوں کی کہ انہوں نے اللہ کے نازل کردہ دین کو ناپسند کرنے والوں سے یہ بات کہہ دی. کیا کہا؟ سنتی اکم فی باد الامر کہ ہم بعض چیزوں میں تمہارا ہی کہنا مانیں گے. تو اس سے جو ہے یہ بات پتا چلتی ہے کہ منافق جو ہے اس کے کردار میں دوئی ہے, کہتا کچھ ہے اور کرتا کچھ ہے. منافق جو ہے انہوں نے ان لوگوں سے جنہوں نے اللہ کی نازل کردہ وحی کو برا سمجھا تھا ان سے یہ کہہ دیا کہ ہم جو ہیں آپ کا کہنا مانیں گے. سمجھ آگی بات کی؟ یہ والی بات. اور وہ ساتھ دیتے بھی تھے منافق نا. سورت بقرہ کی آیتوں کو آپ سامنے رکھ سکتی ہیں. سورت آپ نے توبہ میں پڑھا, غزوہ تبوک میں منافقین کا کردار. تو یہ اور ویسے بھی ظاہر اہل مکہ جو تھے انہوں نے قرآن کو ناپسند کیا تھا اور پھر یہودیوں نے ناپسند کیا. اگر وہ پسند کرتے تو ایمان نہ لے آتے. تو بتایا جا رہا ہے کہ منافق یہودی اور مشرک یہ سب ایک ہیں اور منافق کے اندر دھوئی ہوتی ہے. فی بعض الامر یعنی بعض کاموں میں. واللہ یعلم اسرارہم اور اللہ خوب جانتا ہے ان کے راز, اور اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی خفیہ باتیں جانتا ہے کہ آپ کے پاس آتے ہیں آپ کی محفل میں اور انداز میں, اور جب واپس جاتے ہیں اپنے ساتھیوں کے پاس تو اور انداز ان کا ہوتا ہے. تو یہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے دلوں کے اندر نفاق ہے اور شیطان نے ان کے اعمال ان کو خوبصورت بنا کر ان کے سامنے پیش کیے ہیں. اور پھر مزید جو ہے اللہ رب العزت بڑے خوبصورت انداز میں اور زبردست انداز میں ایک اور بات جو ہے وہ سامنے لاتے ہیں, اور وہ بات کیا ہے؟ پھر فرمایا فَكَيْفَ پس کیوں کر اور پس کس طرح اِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ کہ جب موت دیں گے جب روحیں قبض کریں گے ان کی. کون؟ الملائکۃ ملائکہ. تو جب ملائکہ ان کی روحیں قبض کریں گے اس وقت کیا ہوگا؟ اس وقت ان منافقین کا کیا حال ہوگا جب ملائکہ ان کی روحیں جو ہیں وہ قبض کریں گے؟ یدربون وجوہہم مارتے ہوئے ان کے چہروں پر, وادبارہم اور ان کی پیٹھوں پر. یہاں پہ جو ہے وہ نفاق کی سزا بتائی جا رہی ہے کہ منافقین کے ساتھ کیا ہونے والا ہے کہ منافقوں کی جان جب نکالی جائے گی تو ان کے چہروں اور ان کی پیٹھوں پر جو ہے ملائکہ ان کو ماریں گے گرزوں سے اور پھر ان کی جان جو ہے وہ نکالیں گے. تو اس سے یہ بات پتا چلتی ہے کہ جو منافق ہیں جو برے لوگ ہیں ان کو عذاب موت بھی ہے, عذاب قبر بھی ہے, اور اس کے ساتھ پھر عذاب قیامت تو ہے ہی, عذاب آخرت تو ہے ہی. تو اس عذاب کا آغاز موت سے شروع ہو جاتا ہے. اس عذاب کا آغاز جو ہے کب ہوتا ہے؟ موت کے ساتھ اس کا آغاز جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ جو ہے آپ دیکھ سکتی ہیں اس کے لیے سورت نساء کی آیت نمبر 97. سورت نساء کی آیت نمبر 97 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں, اور اس میں بھی ذکر ہے اس بات کا کہ جان نکالتے وقت جو ہے ان کے ساتھ کیسا معاملہ کیا جاتا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا فاولئک مأواہم جہنم وساءت مصیرا. تو یہاں پہ بھی کیا بات پتا چلتی ہے کہ وہ جو ہے وہ انہوں نے ہجرت ہی نہ کی. منافقین نے نا, کچھ منافق تھے جنہوں نے ہجرت نہ کی اور کچھ ویسے بھی مشکل میں تھے. تو اس کے بارے میں بھی یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو کیسے پکڑے گا, کیسے پوچھے گا کہ ان کو جو ہے وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اور اسی طرح جو ہے وہ اللہ رب العزت جو ہے جیسے سورت انفال میں بھی بتاتے ہیں کہ موت ایسے لوگوں کی جو ہے وہ بڑی ہی سختی کے ساتھ اور بڑی ہی تکلیف کے ساتھ جو ہے وہ نکالی جاتی ہے. سخت گیر فرشتے ان کی روحیں قبض کرتے ہیں, اور جب ان کی روح نکالی جاتی ہے تو اس وقت ان کی مدد کرنے والا اور کوئی نہیں ہوتا. تو یہاں پہ بھی ہے کہ یدربون وجوہہم وادبارہم. دبر کی جمع ہے ادبار اور وجوہ کی جمع ہے وجوہ. ذالک بانہم اتبعوا, یہ سب اس لیے ہوا کہ انہوں نے اتباع کیا, ما اسخط اللہ क्यों, उन्होंने किस चीज का इत्तबा किया, क्या हुआ, क्यों हुआ? इसलिए कि उन्होंने उस तरीके की पैरवी की, मा असखत अल्लाह, जिसने नाराज कर दिया अल्लाह को। अब नाराजगी जो है, सखता कौन सी नाराजगी है? अब आप देखें कि यहां पर यह बात कही जा रही है कि उन्होंने ऐसे अमल किए कि अल्लाह ही को नाराज कर दिया। तो ये निफाक जो है ना, ये अल्लाह को नाराज करना है। वह करे हूं, और फिर साथ ही फरमाया कि वह करे हूं कि ये वो लोग हैं, वह करे हूं, नापसंद किया इन्होंने रिद्वाना हूं उसकी रजा को। एक तरफ अल्लाह को नाराज कर दिया और दूसरी तरफ जो अल्लाह की रजा थी उससे कराहत का इजहार किया, उससे नापसंदीदगी का इजहार किया, उसको अपनी जिंदगी में इख्तियार करने की, हासिल करने की कोशिश ही ना की। फअहबत अमालहुम, बस जाया कर दिए इनके अमाल। अब अमाल जाया नहीं हुए, हबता नहीं है, अहबता है। और अल्लाह यूं ही नाराज नहीं होता, असखता, नाराज कर दिया। तो यहां से हमें यह बात पता चलती है अमाल जाया कैसे होते हैं। मैं इसी बात पे सोच रही थी, इतनी मुश्किल से इंसान नेकी करता है, और मुनाफिक मुसलमानों में से है, लेकिन अगर उसके अंदर इखलास नहीं है, अगर उसके अंदर बुजदिली है, अगर उसके अंदर यह है कि बातें तो अच्छी हैं लेकिन अमल नहीं करता, और अगर जो है वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल का साथ नहीं देता, तो उसका अमल ऐसा है कि उसके सारे अमाल जो है ना वो जाया हो जाएंगे। आप सोच लें, सारे अमाल, आप सारा दिन खाना पकाएं, सारा दिन खाना पकाएं, और उसके बाद तो उसमें मिट्टी डाल दें, या आपने बिरयानी को दम दिया और भूल गई और वो जल गई, खाना इतनी मेहनत से पकाया और वो जल जाए, आपने कपड़े सिए, बड़ी मेहनत के साथ सिलवाए या सिए, अब आप पहनने का वक्त है, इस्त्री रख दी और जल गई, कपड़े जल गए। आप जरा तसव्वुर करें उस वक्त का, कभी जिंदगी में ऐसे हुआ हो कि पार्टी पे जाना है, बड़ा कीमती सूट है, बड़ी मेहनत से, और वो जल गया। घर बड़े शौक से बनवाया है, डिजाइनिंग करके, फलां को बुला के, ये करके वो, लेकिन वो घर के अंदर मुंह हुए फौरन ही पानी आ गया उसके अंदर, या ये कि दलाड़े पड़ जाएं, सारा खराब हो जाए, जाया, खत्म। निफाक, निफाक ऐसी बीमारी है, ऐसा मर्ज है कि उसकी मौत, मुनाफिकों की मौत भी इतनी शदीद, और फिर ये कि अल्लाह को नाराज करना, और उन्होंने अल्लाह की रजा को चाहा ही ना, तो इस वजह से उनके सारे अमाल जाया हो गए। तो दो बातें हैं यहाँ पे, पीछे शैतान ने दो चीजें उनके सामने रखी थी, यहाँ पे दो बातें हैं कि एक अल्लाह को नाराज करना और दूसरा अल्लाह की रजा ही ना चाहना, कि उन्होंने अल्लाह की रजा ही ना चाही तो उनके अमाल जाया हो गए। अम हसिबल्लज़ीन फी कुलूबिहिम मरदुन, मरदुन, क्या गुमान कर रखा है उन लोगों ने जिनके दिलों में है मर्ज। अल्लाह ताला कहते हैं क्या वो लोग जिनके दिलों में बीमारी है, और ये कौन लोग हैं? मुनाफिक, मुनाफिकों का जिक्र हो रहा है कि जिनके दिलों में निफाक की बीमारी है। अल्लाह युखरिज अल्लाह अदगानहुम, कि अल्लाह हरगिज नहीं निकालेगा उनके अदगान को। तो अदगान क्या है? अदगान बात गैन नून से है, और इसके मानी होते हैं ऐसी नाराजगी जो इंसान दिल से ना निकाले। बेगनून, बेगनून के मानी होते हैं ऐसी नाराजगी जो इंसान दिल में छुपा ले। सख्त अभी नाराजगी है ना, और ये नाराजगी का दिगनून जो है ये दूसरा दर्जा है कि दिल के अंदर ही उसको छुपा लिया। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है क्या फरमाते हैं कि ये वो लोग हैं कि अल्लाह इनके दिल के खोट को क्या जाहिर नहीं करेगा? क्या इन्होंने ये समझ रखा है? अल्लाह जरूर जाहिर करेगा। फिर अल्लाह अच्छा दिलों का खोट कैसे जाहिर करता है, कैसे जाहिर करता है? और अल्लाह ताला चाहते तो आयतें भेज कर ही बता सकते थे कि फलां फलां जो है मुनाफिक उसके अंदर दिगन पाया जाता है, है ना? तो अल्लाह ताला का तरीका क्या है? अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो बताते हैं, वलौ नशाउ, अगर हम चाहते, ला अरैनाकहुम, अगर हम चाहते तो अलबत्ता दिखा देते इनको तुम्हें। ला अलबत्ता, अरई दिखाते ना हम, तुझको हम, ये मुनाफिक, अगर हम चाहते तो ये मुनाफिक तुझे दिखा देते, यानी बताते कि हाँ ये मुनाफिक है। फला अरफ्ता हूं, आप इनको पहचान लेते। कैसे पहचानते? बिसीमा हूं, इनके चेहरों से। तो आपको पता ही है ना कि चेहरे, ये लफ्ज जो है सीमा, ये चेहरे के लिए भी आता है, निशानी के लिए भी आता है ना? تو نشانی علامت کے لیے بھی آتا ہے. اور یہاں پہ فلا عرفتا ہوں, فا جو ہے نا تاکید کے لیے ہے. تاکید کے معنی کیا ہوتے ہیں, جیسے انجام پیچھے آتا ہے نا, بعد میں آتا ہے, تو چونکہ ان کے دلوں کے اندر نفاق ہے تو آپ ان کو پہچان لیتے ہیں ان کے چہروں کی نشانیوں سے, کیونکہ چہرہ بولتا ہے نا. اور چہرے سے کیسے پتا چلتا ہے کہ یہ منافق ہیں, ینظرون الیک نظر المغشی علیہ من الموت. سمجھ آئی بات کی؟ ولا تعرفنہم. اور یہاں پہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا, کیا کہا جا رہا ہے, اور آپ ضرور بضرور پہچان لیتے ہیں ان کو, لام بھی لام تاکید اور نون بھی, فی لہن القول, ان کی قول کے لہن سے. لہن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لہن کا مطلب ہوتا ہے لہجہ, انداز, آواز, بات کا ڈھب, خوش آوازی. اس کی دو جمع ہے, ایک لہون اور ایک الہان, دو اس کی جمع ہے. تو آپ ان کی بات کرنے کے انداز سے پتا کر لیتے. تو گویا کہ منافق جو ہے کیسے پہچانے جا سکتے ہیں, ایک تو یہ کہ ان کے چہرے بشرے سے بھی ان کو پہچانا جا سکتا ہے کہ ہٹے کٹے خوب باتیں کرنے والے, اور جب عمل کی باری ہو تو اس وقت جو ہے وہ پیچھے رہنے والے ہوتے ہیں. منافق جو ہیں عمل کے وقت پیچھے رہ جاتے ہیں. سورت منافقون میں بھی اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں, سورت منافقون آیت نمبر 4, وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ, جب آپ دیکھیں انہیں تو ان کے جسم آپ کو خوش نما معلوم ہوں. وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ, جب باتیں کرنے لگے تو آپ ان کی باتیں سنتے ہی رہ جائیں. کَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ, گویا کہ یہ لکڑیاں ہیں سہارے سے لگائی ہوئی. يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ, ہر سخت آواز کو اپنی تباہی سمجھتے ہیں. هُمُ الْعَدُوُّ, یہی حقیقی دشمن ہیں. فَحْذَرْهُمْ, پس ان سے بچیے. قَاتَلَهُمُ اللَّهُ, اللہ انہیں غارت کر دے. أَنَّا يُفَكُّونَ, پھر کہاں پھیرے جاتے ہیں. سورت المنافقون آیت 4 میں بھی آپ پڑھ سکتی ہیں کہ منافق کیسے پہچانا جاتا ہے, اپنے چہرے سے بھی اور اس کے ساتھ اپنی باتوں سے بھی. اور یہاں پہ لہن القول کا لفظ توریے کے معنی میں آیا ہے کہ باتیں منہ گھما گھما کر, زبان گھما گھما کر, ایسی چکنی چپڑی خوبصورت سی بنا کر پیش کرتے ہیں کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں, وہ گھر میں اصل میں گھر میں کوئی بیمار ہے, کوئی مسئلہ ہے, اس لیے اب ہم آپ کی محفل میں زیادہ نہیں بیٹھ سکتے, اور پھر آپ کی محفل سے نکل جاتے ہیں. چہرے سے بھی آپ اندازہ کر سکتے ہیں, کیونکہ کسی شخص کے دل کی عکاسی نا اس کے چہرے سے ہوتی ہے. دغن کیا ہے؟ وہ حسد, کینہ, جو وہ کینہ جو دل کے اندر ہے, وہ کدورت جو دل کے اندر ہے, اور اس کو انسان دل میں چھپا کے رکھتا ہے. لیکن آپ اندازہ کریں اس بات کا کہ کبھی انسان کے دل میں کسی کے لیے نفرت ہے, دشمنی ہے, کینہ کدورت ہے, وہ بتانا نہیں چاہتا, لیکن چونکہ وہ دغن ہے نا دل کے اندر, وہ اس کی باتوں سے ظاہر ہوتی ہے, وہ چہرے سے نفرت کا اظہار ہوتا ہے. منہ سے وہ کچھ بھی نہ بولے, بولنا نہیں چاہتا, اس نے سوچ رکھا ہے, کوئی نہ کوئی بات ایسی نکل جاتی ہے جسے پتا چلتا ہے یہ مخلص نہیں ہے. یہ ہے اصل بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ انہیں پہچان سکتے ہیں ان کے چہرے سے بھی اور ان کے انداز کلام سے بھی, مادی طور پر بھی اور حسی طور پر بھی آپ محسوس کر سکتے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ایک بڑا خوبصورت قول ہے یہ اس کے بارے میں, یہ جو دل کے اندر دغن چھپاتے ہیں, جو شخص کوئی چیز اپنے دل میں چھپاتا ہے اللہ تعالی اس کو اس کے چہرے سے اور سبقت لسانی سے ظاہر کر دیتے ہیں. سبقت لسانی کا کیا مطلب ہے؟ چہرے تو آپ کو سمجھ میں آ گیا, سبقت لسانی زبان کی تیزی, اور زبان سے کوئی جملہ ضرور نکل آتا ہے کہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شخص جو ہے نا مخلص نہیں ہے. اور ویسے بھی حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ جو تھے ان کا کیا معاملہ تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان تھے. حذیفہ بن یمان کو رازدان رسول کہا جاتا ہے. غزوہ تبوک سے واپسی پر منافقوں نے آپ کو ایک گھاٹی کی راہ پر ڈال کر ہلاک کرنے کی کوشش کی, تو اس وقت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ جو رسول اللہ کے ساتھ تھے, اور آپ کے کہنے پر ان منافقوں کی سواریوں کے چہروں پر اپنی ڈھال سے پے در پے وار کر رہے تھے. بعد میں یہی منافق اہل عقبہ کے نام سے مشہور ہوئے. کیوں؟ وہ راستے میں سفر کے دوران انہوں نے طے کیا ہوا تھا کہ کسی پہاڑی درے سے کوئی پتھر لڑکھا کر جو ہے وہ آپ کو ختم کر دیں گے، نعوذ باللہ. تو جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا اور آپ کو بتا دیا گیا، تو آپ نے راستہ بھی بدل لیا تھا اور اس جگہ سے تیزی سے گزر گئے. اور پھر حضرت حذیفہ کو بتایا آپ نے، چونکہ آپ ساتھ تھے، کہ یہ لوگ ہیں. آپ پھر جو ہے نا، انہوں نے نا جیسے وہ نہیں باندھے ہوئے ہوتے ڈاڈے، جیسے ڈاکو جو ہے اپنے آپ کو چھپا لیں، ہاں تو آنکھیں بس لیں گی، تو انہوں نے اپنے آپ کو کپڑوں سے باندھا ہوا تھا، چھپایا ہوا تھا چہروں کو. تو وہ پھر ان کی سواریوں کو مار رہے تھے کہ ان کے اندر ایک بھگدڑ سی مچ گئی، حضرت حذیفہ مار رہے تھے تاکہ وہ وہاں سے چلے جائیں. تو آپ نے جب بتایا تو ان منافقوں کی سواریوں کو چہروں پر، سواریوں کے چہروں پر اپنی ڈھال سے حضرت حذیفہ پیدر پیوار کر رہے تھے. اور ان کا 14 یا 15 یہ منافق تھے، اور ان کے باپوں تک کے نام بھی بتا دیے تھے. تاہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو یہ تاکید کرتی تھی کہ ان ناموں کو کسی دوسرے پر ہرگز ظاہر نہ کرنا، اور اس لیے آپ کو حذیفہ بن یمان کو رازدان رسول کہا جاتا ہے. اور یہ واقعہ آپ، یہ امام مسلم کی روایت ہے، اس سے آپ دیکھ سکتی ہیں یہ حدیث. اچھا، اس میں دو باتیں ہیں، یہ تھے رازدان رسول، انہوں نے تو راز ظاہر نہ کیا. اب جو ہے صحابہ جو تھے ان سے یہ بات کہتے تھے، پریشان ہوتے تھے اپنے بارے میں، اور پھر ان سے کہتے تھے کہ کہیں ہمارا نام تو ان میں شامل نہیں ہے. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا کیا حال تھا کہ وہ کسی منافق کی نہ نماز جنازہ میں جاتے نہیں تھے، کیونکہ سورۃ توبہ نازل ہو گئی کہ منافقوں کی نماز جنازہ میں نہیں جانا. تو حضرت حذیفہ کو جب کسی کی ڈیتھ کی خبر سنتے ہیں، حضرت حذیفہ کو واچ کرتے رہتے، دیکھتے رہتے. اگر وہ جا رہے ہیں نماز جنازہ میں شرکت کرنے تو پھر آپ بھی ساتھ پیچھے ہو لیتے. اور آپ دیکھیں کہ حضرت حذیفہ کیا حیثیت اور کیا ان کا پھر مقام ہے. اور مجھے یہ بات بھی لگ رہی تھی کہ حضرت حذیفہ کا راز کی حفاظت کرنا اور صحابہ کا یہ نہ کہنا کہ ہمیں بتا دو نام کیا ہیں، کتنی بڑی بات ہے نا. واللہ یعلم اعمالکم، اور اللہ خوب جانتا ہے ان کے اعمال کو. تو اصل بات یہ ہے کہ نام نہ بھی پتا ہوں، اللہ تو کردار واضح کرتا ہے نا. اچھا، اب یہ کیوں، یہ جو آیت ہے نا، آیت 30 نے یہ بتایا کہ تم چاہو تو ان کے چہروں اور باتوں سے منافقین کا پتہ کر سکتے ہو، اور اللہ تعالیٰ چاہے تو تمہیں دکھا بھی دے، جیسے کچھ بتا بھی دیا، لیکن پھر بھی اللہ عام طور پہ منافقین جو ہے ان کو کیوں نہیں ان کا بتاتا کہ یہ منافق ہیں، جب دین کو اتنا زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں. میر جعفر، میر صادق، ہر دور میں ایسے لوگ رہے ہے نا. اصل بات کیا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس لیے ہم بتاتے نہیں ہیں کہ ہم ضرور آزمائیں گے تم کو، تو ہم ضرور تم لوگوں کو آزمائش میں ڈالیں گے. تو کن کو آزمائش میں ڈالیں گے؟ ایمان لانے والوں کو بھی اور نفاق اختیار کرنے والوں کو. تو دونوں کو جب آزمائش میں ڈالیں گے تو پھر آزمائش کی چکی کرے گی کیا؟ حتی نعلم المجاہدین منکم، یہاں تک کہ ہم جہاد کرنے والوں کو تم میں سے جانچ لیں گے، اور ہم دیکھ لیں گے بس صابرین کہ ثابت قدم کون ہے. تو یاد رکھیے گا کہ دین کا حکم آنے پر آدمی کو اپنی خواہشات اور مفادات کی قربانی دینی پڑتی ہے. قربانی کی قیمت جو ہے نا، جو جتنی قربانی دیتا ہے، قربانی کی قیمت پر اس کے مومن ہونے کا ثبوت ہے. اور پھر قربانی کی قیمت کیا ہے؟ کہ وہ اپنے نفس کو کچلے، وہ اپنی خواہشات جو ہے ان کو قربان کرے، وہ اپنی نیند کی قربانی دے، وہ اپنی آرام کی قربانی دے، وہ اپنے جو ہے وہ خواہشات کی قربانی دے، اور وہ اپنے وقت کی قربانی دے، وہ اپنے پیسے کی قربانی دے، وہ اپنی اولاد کی، اپنی صلاحیتوں کی قربانی دے، پھر مومن بنتا ہے، صدیق صدیق کہلائے، جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے، سبحان اللہ. اور اسی طرح باقی مجاہدین بھی اور صابرین بھی. وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، نَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ کے کیا معنی ہیں؟ خبر کی جمع ہے اخبار، اور ہم جانچ لیں تمہارے حالات. اس کے معنی یہ ہیں کہ جیسے جتنی بھی غزوات آئیں یا جتنے بھی مواقع آئے جو نرم گرم حالات تھے، تو ان ذریعے سے اللہ تعالیٰ جانچ پرکھ کرتے ہیں کہ کون زبان کے غازی ہیں، کون کردار کے غازی ہیں. کسی منافق کی پیشانی پر نہیں لکھا جاتا کہ یہ منافق ہے، اور کسی پر لکھ دیا جائے کہ نہیں یہ جو ہے وہ مومن ہے. اخبار سے مراد حالات کی نرمی گرمی. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، چھاچھ الگ کر دیتے ہیں، مکھن الگ ہو جاتا ہے نا. تو یہ میرے اور آپ پر بھی جو آزمائشیں آتی ہیں تو ان آزمائشوں کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں ضرور یہ دیکھ کر رہوں گا کہ تم میں سے سچے کون ہے اور جھوٹے کون. ان الذین کفروا, بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, وصدوا عن سبیل اللہ, اور روکا اللہ کے راستے سے. تو صدا یا صدو جو ہے لازم اور متعدی ہے, خود رکے اور اوروں کو روکا اللہ کے راستے سے. وشاق الرسول, اور رسول کی مخالفت کی. شاقو جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے سخت چیز کا پھٹنا, شین قاف قاف, شق القمر سے یاد رکھیں, سخت چیز کا پھٹنا. اور رسول کی مخالفت میں بہت یعنی بڑھ گئے, کیونکہ شد بھی آئی ہوئی ہے. اور کب مخالفت کی؟ من بعد ما تبین لهم الہدا, جب ان پر الہدا جو تھی نا وہ واضح ہو چکی تھی. تو یہ جو کافر ہیں, یہ جو مشرک ہیں, انہوں نے کب جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی؟ یعنی دلائل عقلیہ دیکھنے کے بعد, دلائل نقلیوں کے بعد, یعنی انبیاء کے ذریعے بھی پتا چل گیا تھا ان کو, اور کائنات کے دلائل بھی دیکھے اور رسول نے بھی سمجھایا, لیکن ان ساری کوششوں کے بعد انہوں نے مخالفت کی. ما تبین لهم الہدا سے مراد کیا ہے؟ دلائل نقلی بھی اور عقلی بھی. لن یدر اللہ, ہرگز نہیں جو ہے وہ, یدرو کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ کہ ہرگز نہیں بگاڑ سکیں گے اللہ کا, کہ یہ جو انکار کرنے والے ہیں یہ اللہ کا ہرگز نہیں بگاڑ سکیں گے شیعہ کچھ بھی, یعنی اللہ تعالیٰ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے. الٹا انہیں کیا نقصان ہوگا؟ وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ, انقریب ضائع کر دے گا اللہ ان کے اعمال, ان کے سارے اعمال جو ہے نا ختم ہو جائیں گے. تو آپ کو پتہ ہی ہے کیونکہ سورت کا اختتام ہے, سورت کے شروع میں کیا آیا تھا؟ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ. اب اختتام ہے, پھر کہا جا رہا ہے کہ ان کی جو نیکیاں یہ کرتے تھے نا, جیسے اہل مکہ مہمان نوازی, صلہ رحمی, جو پیاسے تھے ان کو پانی پلانا, حرم کے متولی بن کر رہتے تھے. تو آیت نمبر 1 سورت محمد میں بھی آپ پڑھ چکی کہ ان کا جو مکارم اخلاق ہے, ان کا جو اچھی چیزیں ہیں وہ بھی اللہ ضائع کر دے گا ان کے کفر کی وجہ سے, ان کے نفاق کی وجہ سے. یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم, اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی. ولا تبطلوا اعمالکم, اور تم ضائع نہ کرو اپنے اعمال. اگر ایمان بچانا ہے, اگر اپنے اعمال کو بچانا ہے تو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت لازم ملزوم ہے, ورنہ پھر انسان کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں, ساری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت نہ کی جائے. پھر خصوصی طور پر اللہ کی اطاعت کے ساتھ رسول کی اطاعت بھی کہی جا رہی ہے. ان الذین کفروا وصدوا, بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, وصدوا اور روکا, عن سبیل اللہ, اللہ کے راستے سے, خود رکے اور دوسروں کو روکا. ثم ماتوا, پھر وہ مر گئے. وہم کفارن, اور ہیں وہ کافر. فلن یغفر اللہ لہم, ہرگز نہیں اللہ ان کو معاف کرے گا. تو وہ لوگ جنہوں نے خود کفر کیا, دوسروں کو اللہ کی راہ سے روکا, اور اس کے ساتھ جو ہے انہوں نے کیا کیا کہ اسی حال میں ان کو موت آ گئی, گویا کہ مرتے دم تک وہ کفر پر قائم رہے, تو اللہ ایسے لوگوں کو کبھی معاف نہیں کرے گا. تو یاد رکھیں کہ کفر کرنے والے, شرک کرنے والے, اگر کفر کی حالت میں موت دے آ جائے ان کو, کفروا الی الموت, کہ کفر کی حالت یہ ہے کہ موت تک وہ کفر پر قائم رہے, تو ایسے لوگ ہیں کہ پھر یہ جو ہے نا ان کی بخشش نہیں ہے. اللہم لا تجلنا منہم فلن یغفر اللہ لہم, اللہ ہرگز ان کو معاف نہیں کرے گا. تو اللہ کن لوگوں کو معاف کرتا ہے؟ انسان ہونے کے ناطے جن سے غلطی ہو جائے, ایمان وہ لے آئیں اور پچھلے گناہ بھی ایمان سے معاف ہو جاتے ہیں, اور پھر اگر کوئی بھولے سے ان سے گناہ ہو جائے تو اللہ ان کو معاف کر دیتا ہے مومنین کو. فلا تہنوا, پس ہمت نہ ہارو. تہنوا کا روٹ کیا ہے؟ وہانون. وہن کسے کہتے ہیں؟ وہن عام کمزوری نہیں ہوتی, وہن کیا ہوتی ہے؟ کہ دنیا سے محبت کرنا اور آخرت سے نفرت کرنا. آپ کو ایک حدیث سنائی تھی نا, اس میں یہ ایک ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا تھا کہ میں حدیث کا نچوڑ بتا رہی ہوں آپ کو، کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جو دوسری قومیں تم پہ ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے کہ جو ہاں جیسے کہ دسترخوان پر کوئی بھوکا جو ہوتا ہے نا وہ ٹوٹ پڑے. تو صحابہ بڑے حیران ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ایسا کیسے ہوگا کہ ہم پر لوگ جو ہیں وہ اس طرح سے ٹوٹ پڑیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے، آپ پوری حدیث اب سے ہی اس حدیث کے الفاظ سن لیں، اس حدیث کو ابو داؤد نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ نے صحابہ کو خطاب کر کے کہا میری امت پر وہ وقت آنے والا ہے جب دوسری امتیں اس پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گی کہ جس طرح کھانے والے لوگ دسترخوان پر ٹوٹتے ہیں. کسی کہنے والے نے کہا کہ جس زمانے کا آپ حال بیان کر رہے ہیں اس زمانے میں کیا ہم مسلمان اتنی کم تعداد میں ہوں گے کہ ہم کو نگل لینے کے لیے قومیں متحد ہو کر ٹوٹ پڑیں گی؟ آپ نے فرمایا نہیں، اس زمانے میں تمہاری تعداد کم نہیں ہوگی بلکہ تم بہت بڑی تعداد میں ہوگے، لیکن تم سیلاب کے جھاگ کی طرح ہو جاؤ گے اور تمہارے دشمنوں کے سینے سے تمہاری ہیبت نکل جائے گی اور تمہارے دلوں میں پست ہمتی گھر کر لے گی. آپ نے یہ فرمایا تھا کہ اصل بات یہ ہے کہ تمہارے دلوں میں وہن آ جائے گا. لوگوں نے پوچھا کہ وہن کیا ہے، جب کہ یہ وہن کیوں پیدا ہوگا دلوں میں؟ تو آپ نے فرمایا کہ حب الدنیا و کراہت الموت. تو وہن کی تعریف یاد کر لیں، حب الدنیا و کراہت الموت، دنیا سے محبت کرنا اور آخرت سے جو ہے وہ کیا کرنا، کہ آخرت سے محبت کرنے کی بجائے دنیا سے محبت کرنے لگے اور موت سے جو ہے وہ نفرت کرنے لگے. تو یہ ہے بات کہ فلا تہنو، کہ تم کمزور مت پڑو، وتدعو الی السلمی، اور تم نہ بلاؤ صلح کی طرف. اس کے معنی اصل میں یہ ہیں کہ آپ یہ بات یاد رکھیں کہ یہاں پر اصل میں ایک خاص حکم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، اور وہ حکم کیا تھا کہ جہاد کا حکم ہے نا. تو اب جب جہاد کا حکم دے دیا گیا تو ابھی بھی کچھ لوگ جو تھے جیسے وہ جہاد کرنا نہیں چاہ رہے اور اپنی کمزوری اور بزدلی کا مظاہرہ کر رہے تھے، اور کیونکہ کافروں کی تعداد زیادہ مسلمانوں کی تعداد کم، تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ انہیں کہہ رہے ہیں کہ مسند کیش مت بنو، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جو ہے وہ کافروں کے ساتھ مساہلت نہیں کرنی، کمپرومائز نہیں کرنا. کیا کرنا ہے کہ تم نے جو ہے کوشش کرنی ہے، قوت کا مظاہرہ کرنا ہے، اور صلح کرنا. بعض اوقات ایسے حالات ہوتے ہیں کہ جنگ کے علاوہ چارہ کار نہیں، اس وقت جب صلح کے لیے کوئی کہے تو کمزوری ہے نا. تو اب کیا ہے کہ بے شک کافروں کے ساتھ صلح کرنے کی اجازت ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں، جیسے مکی دور میں تو مسلمان صلح جو بن کے رہے نا، اب مدنی دور میں جب تعداد بڑھ چکی ہے، ایک قوت میسر آ چکی ہے، اور ویسے بھی اب اس موقع پر اگر مکہ والے آ کر مدینہ پہ حملہ کرتے ہیں تو مسلمانوں کو پھر کیا کرنا ہے، اینٹ کا جواب اینٹ سے دینا ہے. تو یہاں پر جو ہے یہی بات فرمائی جا رہی ہے کہ تم کمزور بن کر صلح کی درخواست پر مت اتر آؤ. فلا تہنو، پس کمزور نہ بولو. وتدعو الی السلم، وتدعو الی السلم، کہ تم کمزور مت بنو اور تم کمزور بن کر کیا کرو، صلح کی درخواست کرنے لگو. وانتم العلون، اور تمہیں ہی غالب رہنا ہے. کیسے غالب رہنا ہے؟ کہ میدان میں جب اترو گے تو غالب رہو گے، قوت کا مقابلہ کرو گے تو غالب رہو گے. واللہ معکم، اور اللہ تمہارے ساتھ ہے. ولن یترکم اعمالکم، اور وہ ہرگز نہیں کاٹے گا تمہارے اعمال. یہ لفظ بھی اہم ہے، سمجھنے والا ہے اس کے کیا معنی ہیں. یترکم، ولن یترکم، یہ وتر سے ہے. وتر کیا ہوتا ہے؟ جیسے چار ہے تو ان میں سے ایک کم کر دیا جائے تو تین رہ جاتا ہے نا، وتر ہے نا. تو ایک ہوتا ہے جفت اور ایک ہوتا ہے تاک، تو تاک میں چیز ایک کم کر دی جاتی ہے، تو دو میں سے ایک نکل جائے تو ایک رہ جاتا ہے نا. تو پھر اس کے معنی کیا ہیں؟ کہ اللہ ہرگز جو ہے وہ کم نہیں کرے گا، کاٹے گا نہیں اعمالکم، تمہارے اعمال. تو یہاں پر جو ہے مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اللہ تمہارے اعمال کا پورا پورا اجر دے گا، تمہارے اعمال کے اجر میں کوئی کمی نہیں کرے گا۔ تو تم کیا کرو، تم ہمت کا مظاہرہ کرو اور جو کافر ہیں ان کا جو ان کے ساتھ جو ہے وہ مقابلہ کرو، اور صلح کے لیے جو ہے وہ ہاتھ مت بڑھاؤ، کیونکہ اس وقت ضرورت کیا ہے کہ مقابلہ کیا جائے۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ یہ بات یاد رکھیے گا۔ پھر اس کے بعد جو ہے اب وجہ بتائی جا رہی ہے وہی والی بات، فلا تہنوا کیا ہے، وہن کیا ہے، انما الحیات الدنیا لعب و لہو، یہ بھی نفاق کی ایک علامت ہے نا، دنیا سے محبت، صرف دنیا کی محبت کیا ہے، لعب۔ لعب کے معنی کیا ہوتے ہیں، کھیل، و لہو، اور لہو جو ہے اس کے معنی کیا ہیں، تماشا۔ تو دنیا کی زندگی اس کے سوا کچھ بھی نہیں کہ ایک کھیل اور تماشا ہے۔ اس سے پھر کیا بات پتہ چلتی ہے کہ جو کافر ہیں وہ تو دنیا کو کھیل اور تماشا سمجھتے ہیں نا، لیکن جو مومن ہیں وہ دنیا کو امتحان گاہ سمجھتے ہیں، اور جب دنیا امتحان گاہ ہے تو وہ اللہ کی خاطر کچھ بھی کرنے سے جی نہیں چراتے، اٹھتے ہیں اور جی اور جان کی بازی لگاتے ہیں۔ تو دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت جو ہیں وہ توجہ دلا رہے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی جو ہے کیسی ہے، کھیل اور تماشا، یعنی اس کی کوئی حیثیت اور وقت نہیں ہے، معنی یہ ہے کہ آخرت کے مقابلے میں اس کی کچھ حیثیت نہیں ہے، یہ پائیدار نہیں ہے۔ اس کا یہ نہیں مطلب کہ ہاں کھیل اور تماشا اور کھیلنا کودنا بس یہی کام کرنا چاہیے، مطلب کیا ہے، دنیا آخرت کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے۔ وہ ان تو مینو، اور اگر تم ایمان لاؤ، وہ تتک اور تکوا اختیار کرو، شروع میں بھی یہی بات ہوئی تھی نا، ایمان اور تکوا کی آخر میں بھی وہی ہے، اگر ایمان اور تکوا اختیار کرو گے، یو تکم اجور اکم، تو اللہ تمہیں دے گا تمہارے اجر۔ اجور جو ہے جمع ہے، اجر واحد ہے۔ ولا یسألکم اموالکم، اور نہیں سوال کرے گا تم سے تمہارے مال، اور وہ تم سے تمہارا مال نہیں مانگتا، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جو ہے اگر تم سے انفاق کا مطالبہ کیا ہے، تمہارا مال تو ہے نہیں، وہ اللہ کا مال ہے، اور اس کے معنی کیا ہے کہ وہ تمہارے مال تم سے نہیں مانگے گا، وہ غنی ہے، اسے اپنی ذات کے لیے تم سے لینے کی کچھ بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ مومنوں کو کہتے ہیں کہ میری راستے میں خرچ کرو، تو کس لیے کہتے ہیں، مومنوں ہی کی بہتری کے لیے، سمجھ آ گئی۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ زکوٰۃ بھی 2.5% ہے نا، پورا ایک سال گزرنے کے بعد، تو کل مال کا انتہائی قلیل حصہ ہے۔ کیا کہا، ولا یسألکم اموالکم، اللہ تم سے تمہارے مال تھوڑی مانگ رہا ہے، اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، اور دوسری بات کیا ہے، اللہ بے نیاز ہے، اس کو نہیں چاہیے، تمہارے ہی بھلے کے لیے کہہ رہا ہے تاکہ آخرت میں تمہارے کام آئے۔ یسألکموہا، اور ویسے دنیا میں بھی کام آئے، ہے نا، دنیا میں پھر رزق میں اضافہ ہوتا ہے نا، عمر بڑھتی ہے۔ یسألکموہا، پھر فرمایا کہ اگر وہ مانگے تم سے، یعنی اگر وہ تم سے مال مانگے، فیوفکم، پھر تنگ کرے تم کو، تبخلو، تم بخل کرو۔ کہا جا رہا ہے کہ اگر کہیں وہ تمہارے مال تم سے مانگ لے، کون مانگے، اللہ تعالیٰ تم سے تمہارے مال مانگے، اور منافق نہیں نا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتا، جان بھی اور مال بھی، کچھ بھی نہیں کرنا چاہتا، اور اگر وہ تمہارے مال کہیں تم سے مانگ لے، کیسے مانگے، سارا ہی کہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دو، سارا کا کیسے پتا چلتا ہے، فیوفکم، یوفکم جو ہے ہا فا و سے ہے، کسی چیز کی طلب میں مبالغہ اور اصرار سے، بعض دفعہ تنگ کرنے کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں۔ یوفکم کے معنی کیا ہیں، حفیون آپ کے پیچھے بھی پڑا تھا، اصل میں اس سے مراد کیا ہے، ویسے تو یہ ہے کہ کسی چیز کی طلب کرنا، طلب میں ہی مبالغہ اور اصرار کے معنی، اور اسی سے مفسرین کہتے ہیں پھر اس کے اندر جو ہے وہ تنگ کرنے کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں۔ معنی پھر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے تمہارے کل مال کا مطالبہ اس وجہ سے نہیں کرے گا کہ وہ کرے کہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور تم کرو ہی نہ، تو لازمن ہے کہ تم بخل کرو گے، تمہارا کینہ حسد سب کو پتا چل جائے گا جو سینوں کے اندر چھپا ہوا ہے۔ پیچھے بھی منافقین کے لیے آپ نے آیت 29 میں پڑھا نا کہ ان کے سینے کے اندر دغن ہے، تو اب یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ کل مال تھوڑی مانگا ہے، اس کا بہت تھوڑا سا حصہ کہا ہے کہ اللہ کے راستے میں دو، اللہ ہی نے دیا ہے تم اللہ کے راستے میں دو، اور اگر اللہ کہتا کہ سارا مال ہی دے دو اور تم جو تھے وہ انکار کرتے تو پھر کیا ہوتا کہ تمہارے سینے کا راز جو تھا وہ کھل جاتا. تو یہ جو لفظ ہے فَيُوفِقُم اور اس کا روٹ ہے ہا فا و, اور اس کی مزید تفصیل آپ دیکھنا چاہتی ہیں تو تفصیل اس کی یہ ہے کہ ہا فا و کا جو لفظ ہے یہ کب استعمال کیا جاتا ہے, جیسے کسی چیز کو مانگنا, اصرار کرنا اور اس کی کاوش کرنا. اور کہتے ہیں کہ گھوڑے یا اونٹ کو زیادہ چلا کر اس کے پاؤں کو گھسا دینا, کیونکہ زیادہ چلنے سے پاؤں گھس جاتے ہیں نا. اگر مونچھوں کو اچھی طرح صاف کر دیا جائے تو اس کے لیے بھی یہ استعمال ہوتا ہے, جیسے زیادتی کے لیے یہ لفظ آتا ہے نا. تو اللہ کے لیے بھی آتا ہے, کیسے الحفیو نیکوکار اور نہایت مہربان انسان کے لیے بھی آتا ہے, لیکن اللہ کے لیے کیسے آتا ہے, انہو کان بی حفیا, بے شک وہ مجھ پر بہت زیادہ مہربان ہے. میں نے آپ سے ابھی کہا تھا نا کہ مبالغہ, اصرار, کسی چیز کی طلب میں مبالغہ اور اصرار, تو مہربانی میں جب اصرار ہے بہت زیادہ مہربان اللہ تعالیٰ. اچھا اس سے پھر کیا بات پتہ چلتی ہے, الحفیو جو ہے کسی چیز کا اچھی طرح جاننے والا اس کو بھی کہا جاتا ہے. تو بہرحال اب کیا کہا, فیوفکم اور مراد کیا ہے کہ پھر تنگ کرے تم کو, تنگ کرے سے مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ یہ کہے کہ سارا مال میرے راستے میں دے دو. اسلام کے لیے کہا جائے سارا مال دے دو تو منافق تو دیں گے نہیں, تب خلو تم بخل کرو گے, انکار کرو گے, اور جب تم بخل کرو گے مال دو گے نہیں تو ہوگا کیا, ویو خریش ادغانکم, اور وہ ظاہر کر دے گا تمہاری بدنیتی. اب سمجھ آگئی بات کی؟ تو بات کیا ہے کہ منافق اصل میں نہ جان اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہے نہ مال دینا چاہتا ہے. تو اب یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ دنیا کی تو کچھ بھی حقیقت نہیں ہے, اصل تو ہے ایمان اور عمل, اور ایمان اور عمل کے راستے میں پھر کیا ہے.